بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج ہفتہ ہے، مہر کی 30، اکتوبر کی 22 اور ربیع الاول کی 25 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ ابراہیم کی آیات نمبر 32-34 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب اصغر برومند نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پیش کریں گے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید۔ اس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پہلے پتا تھا یہ نتیجہ آنا ہے اور یہ مجھے نااہل کر دیں گے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ملک میں نفرت انگیز تقریروں اور مذہبی منافرت پھیلانے والے بیانات پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سخت ایکشن لیے جانے کی ہدایت دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے الضبہ آئل پورٹ پر ڈرون آپریشن کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے جس پر سعودی اماراتی اتحاد اور ان کے کرائے کے ایجنٹوں کا قبضہ ہے۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے جے سی پی او اے سے متعلق پیغامات کا تبادلہ اور بات چیت صحیح راستے پر جاری ہے، اور ہم آئی اے اے اور ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے درمیان ایک مضبوط اور پائیدار تعاون کے خواہاں ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پہلے پتا تھا یہ نتیجہ آنا ہے اور یہ مجھے نااہل کر دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ویڈیو بیان میں کہا کہ توشہ خانہ وہ ہے جب ملک کا وزیراعظم وزیر آرمی چیف کو جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو تحائف ملتے ہیں تو سارے تحفے توشہ خانے کے اندر جاتے ہیں اور وہاں ریکارڈ قائم کیا جاتا ہے، وہاں سے قانون کے تحت فیصلہ کر سکتے ہیں، آدھی قیمت دے کر خرید سکتے ہیں اور سارا ریکارڈ وہاں موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کیس پر جو فیصلہ دیا ہے ہم عدالت جا رہے ہیں، اور سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس عدالت میں جائے گا اور ایک چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی کیونکہ سارا ریکارڈ دستیاب ہے۔ عمران خان نے کہا کہ توشہ خانہ کا قانون آصف زرداری اور نواز شریف نے توڑا ہے، توشہ خانہ سے 4 مہنگی گاڑیاں نکالی ہیں، قانون کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں نکال سکتے، ان کا کیس نہیں سنا حالانکہ ان کا کیس 10 سال سے پڑا ہوا ہے۔ الیکشن کمشنر پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جو پچھلے 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے، 8 یا 9 دفعہ ہمارے خلاف فیصلہ دیا، ہم عدالت میں گئے اور عدالت نے فیصلہ بدلتے ہوئے ہمارے حق میں دیے۔ کیونکہ ان کے فیصلے غیر جانبدار نہیں تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے بیرونی سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی اور کروڑ روپے خرچ کر کے اراکین اسمبلی خریدے اور انہیں لوٹا بنایا۔ اس کے بعد پرامن مظاہرہ کیا لیکن کارکنوں پر بدترین تشدد کیا اور میرے خلاف اب مقدمے کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے احتجاج کیا تو پھر شیلنگ کی، گھروں میں گھسے اور سمجھا پارٹی ختم ہو جائے گی۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات ہارے، پھر میرے اوپر مقدمات کیے، میرے اوپر 24 ایف آئی آر ہیں، دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ شروع سے ان کی کوشش تھی کہ عمران خان کو نکال باہر کر دو، ان کو پتہ چلا کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی الیکشن میں ایک امیدوار کھڑا کر کے پھر بھی ہار گئے۔ انہوں نے کہا کہ میری زندگی ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ سارے مظاہرین کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ احتجاج ختم کریں، کیونکہ لوگ اس وقت مشکل میں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ مشکلات کا شکار ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ آپ سب تیاری کریں، میں نے کہا تھا مہینے کے آخر میں لانگ مارچ کروں گا، تو پوری تیاری کے ساتھ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہوگا اور حقیقی آزادی کی تحریک چلتی رہے گی جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کال دوں گا اور یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا۔ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ میں اپنی ملازمت کی مزید توسیع نہیں لوں گا اور فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست میں کردار ادا نہیں کرے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج نے غیر سیاسی رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا اور 5 ہفتے کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کروں گا، فوج سیاست میں کردار ادا نہیں کرے گی۔ واضح ہے کہ اس سے قبل رواں ماہ کے آغاز میں آرمی چیف نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں زہرانے کے موقع پر کہا تھا کہ فوج نے خود کو سیاست سے دور رکھا ہے۔ میں 2 ماہ بعد عہدے کی دوسری مدت پوری ہونے پر ریٹائر ہو جاؤں گا۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ملک میں نفرت انگیز تقریروں اور مذہبی منافرت پھیلانے والے بیانات پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سخت ایکشن لیے جانے کی ہدایت دی ہے۔ نفرت انگیز تقریروں کے خلاف معاملے کی سماعت کرتے ہوئے ہندوستانی سپریم کورٹ نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ 21ویں صدی میں ایک سیکولر ملک میں اس طرح کے نفرت انگیز بیانات اور تقریریں چونکانے والی ہیں۔ ہم مذہب کے نام پر کہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ وقت ہمارے ملک کے لیے انتہائی چونکانے والا ہے۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ کیا ہم یہ افسوسناک صورتحال دیکھ رہے ہیں جس میں کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے خلاف صرف اور صرف بیان بازی دکھائی دے رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے ایسے حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے کہا کہ پولیس اب نفرت انگیز تقریروں کے معاملے میں ایف آئی آر درج ہونے کا انتظار نہ کرے اور فوراً کارروائی کرے۔ اگر پولیس نے ایسا نہ کیا تو اسے توہین عدالت مانا جائے گا اور افسروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی انتظامیہ نے سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کو سرکاری رہائش گاہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ جموں کشمیر کی انتظامیہ نے پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کو گپکار روڈ پر واقع سرکاری رہائش گاہ خالی کرنے کو کہہ دیا ہے۔ محبوبہ مفتی کا خاندان اس انتہائی ہائی سیکیورٹی والی رہائش گاہ میں سن 2005 سے رہائش پذیر ہے، جب مفتی محمد سعید جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ ہندوستانی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر ریاست اروناچل پردیش میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست اروناچل پردیش کے سیانگ ضلع میں فوج کا ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں 2 پائلٹ سمیت 5 فوجی سوار تھے۔ افغانستان کے بادغی صوبے میں ایک دھماکہ ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں 3 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے مطابق افغانستان کے مغربی علاقے میں ہونے والے دھماکے میں 3 خواتین کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ صوبہ باغدیس میں ہونے والے اس دھماکے کی مزید تفصیلات منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے عذبہ آئل پورٹ پر ڈرون آپریشن کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے، جس پر سعودی اماراتی اتحاد اور ان کے کرائے کے ایجنٹوں کا قبضہ ہے۔ تسنیم خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق المسیرہ کے حوالے سے یمن کی مسلح افواج کے بیان میں سعودی اماراتی اتحاد اور ان کے کرائے کے ایجنٹوں کے زیر قبضہ عذبہ آئل پورٹ پر ڈرون آپریشن کے حوالے سے بیان جاری کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے تیل کی لوٹ مار کو روکنے کے لیے ایک سادہ اور معمولی انتباہی جھٹکا دیا ہے، تاکہ ایک آئل ٹینکر کے ذریعے صوبہ حضرموت کی عذبہ بندرگاہ سے خام تیل کی چوری کو روکا جا سکے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ گناہ گار ٹینکر نے تیل اور اس کے مواد کی منتقلی اور برآمد پر پابندی کے بارے میں متعلقہ فریقوں کے جاری کردہ فیصلے کے برخلاف کام کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے جے سی پی او اے سے متعلق پیغامات کا تبادلہ اور بات چیت صحیح راستے پر جاری ہے، اور ہم آئی اے ای اور ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے درمیان ایک مضبوط اور پائیدار تعاون کے خواہاں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے آرمینیا کے دارالحکومت ایروان میں آرمینیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے تازہ ترین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پیغامات کے تبادلے اور پابندیاں ہٹانے کے مقصد سے معاہدے کے آخری مرحلے تک پہنچنے کے لیے بات چیت اور تمام فریقوں کی ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے مذاکرات صحیح راستے پر ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ معاہدے کے حتمی مرحلے تک پہنچنے کے لیے امریکی فریق کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ اگرچہ ایران کے حالیہ بلوؤں میں امریکہ اور بعض یورپی ممالک نے مداخلت اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات انجام دیے ہیں، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ آج ایران میں حالات پوری طرح معمول پر ہیں اور روزمرہ کی زندگی ہمیشہ کی طرح جاری ہے، کہا کہ ہم نے امریکی اور یورپی فریق کو خبردار کیا ہے کہ وہ غلط تجزیے کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران میں بلوائیوں اور دہشت گردوں کو نہ اکسائیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی حکومت نے بلوائیوں، مسلح شرپسندوں اور دہشت گردوں کے مسئلے کو پرامن مطالبات رکھنے والے لوگوں سے مکمل طور پر الگ رکھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب پیش ہے نعت، معاف کیجیے گا، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال، سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نااہل قرار۔ ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم۔
جی
ڈاکٹر صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے، کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بارے میں بھی لوگ کلیئر نہیں ہیں، مختلف طرح کی جو ہیں وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اپوزیشن کچھ اور کر رہی ہے، حکمران کچھ اور کہہ رہے ہیں، قانونی ماہرین کچھ اور ورژن دے رہے ہیں۔ ایک منہ شگافی ابھی باقی ہے اس فیصلے کی، یہ ابھی تو اس پہ بھی واضح نہیں ہے کہ یہ ایک ٹرم کے لیے ہے، پانچ سال کے لیے ہے، یا جس ٹرم میں یہ انتخاب ہو چکے ہیں اس کے لیے۔
لیکن میڈیا میں خبریں تو پانچ سال کے لیے،
پانچ سال کی بیرونی میڈیا سے جو خبریں آئی ہیں وہ 5 سال کی ہیں، لیکن اندرونی جتنے معروف تجزیہ نگار ہیں یا رپورٹرز ہیں کسی نے اس کو 5 سال کا نہیں کہا کہ ایک ٹرم کی بات کی ہے انہوں نے، اور اس کے بارے میں بھی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ واضح نہیں ہے کہ یہ جو گزشتہ ہے یعنی جس میں ابھی وہ یعنی جس میں وہ ممبر ہیں اس وقت اسمبلی کے، کہ یہ اسمبلی کی مدت ختم ہوگی تو اس کے ساتھ ہی وہ مدت بھی ختم ہو جائے گی. پھر اس کے ساتھ جو ایک کرمینل ایکٹ کی بات کی گئی ہے اس کے اندر فیصلے کے اندر، تو اس کے بارے میں بھی بہت ساری آراء سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے مطابق تو 2 سال کی پہلے قید ہوتی ہے، اس 2 سال کی قید کے بعد پھر جو ہے وہ نااہلی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی قانون اتنا واضح نہیں ہے ابھی تک اس پہ،
قانون واضح نہیں ہے، فیصلہ واضح نہیں،
قانون بھی واضح نہیں ہے، چونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل الیکشن کمیشن جو ہے وہ نااہل کرنے کا جو ہے وہ اہل نہیں ہے،
اختیار نہیں ہے
اس کے پاس. اسے دوسری طرف کہتے ہیں کہ چونکہ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے جو ریفرنس بھیجا ہے تو ریفرنس جب بھیجا جائے گا تو الیکشن کمیشن میں آئے گا. پھر الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے نا 2017 اس پہ اس وقت بحث جاری ہے کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے 137 ایک ہے، 127 ہے، اس طرح کی جو مختلف شکیں ہیں اس کے اندر تضاد ہے آپس میں کہ کہاں پہ کرمینل ایکٹ ہوتا ہے، کہاں پہ آپ اس کو اساسوں کو ایک محدود مدت کے اندر یعنی 120 دن کی مدت ہے کہ اگر آپ نے اس کے اندر اناؤنس کر دیا اور اس کو چیلنج ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس 120 دن گزر گئے کہ جو عمران خان کے اپریل میں گزر چکے ہیں وہ 120 دن تو پھر اس کے بعد آپ کرمینل ایکٹ کے تحت 137 میں نہیں آ سکتے، 137 میں نہیں آ سکتے تو آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، جب آپ سزا نہیں دے سکیں گے تو آپ اس کو نااہل قرار نہیں دے سکیں گے. تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور قانونی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی مکمل فیصلہ بھی نہیں ہے، البتہ 30-35 صفحے کا یہ بھی ہے یعنی چھوٹا فیصلہ یہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کو جو ہے وہ ابھی اس جو کمیشن کا جو ایک ممبر ہے اس کو وہ مریض ہے تو اس وجہ سے ہم پورا اس کو ابھی تک فائنل کر کے نہیں دے سکے، یعنی یہ خود الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بات ہے. یہ تو میں تو یہ اس وقت یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن خود پی ٹی آئی نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، جب سپریم کورٹ میں جائیں گے تو پھر صورتحال جو ہے نا وہ مزید واضح ہو جائے گی.
جی ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے رہنما کارکن فردوس نقوی صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی آپ کا کیا رد عمل ہے اور آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا اور کیا حکمت عملی ہوگی آج کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد؟
دیکھیے آج کے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں اگر پاکستان کے عوام میں کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیئر الیکشن نہ کرانے کے قابل ہے نہ فری الیکشن کرانے کے قابل ہے، یہ ایک پارٹی کے فرد ہے اور یہ راجہ سکندر سلطان صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ شہید محدود کے بھائی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ آواز کے کارکن ہیں اور ان کے تمام تر فیصلے جو ہیں وہ پارٹیشن ہیں، ایک جماعت کو فیور کرنے والے ہیں. انہیں نے اپنے آپ کو جو ہے اور اپنے ادارے کی عزت اور تقریم کا کوئی خیال نہیں رکھا ہے. ذلت والا فیصلہ جب دیکھیے توسے خانے کا کیس نواز شریف کا بھی چل رہا ہے، آصف زرداری کا بھی چل رہا ہے، عمران خان کا کیس تو ابھی ہوا تھا تو بھائی پہلے پچھلے کیسوں پہ تم کیوں سو رہے تھے؟ ابھی تک کیوں سوتے رہے ہو تم؟ تمہیں تو فوراً پہلے ان فیصلوں کا فیصلہ سناتے جو تم نے ماضی میں سب سے پہلے آئے تھے. عمران خان کے سلسلے میں تو انہیں دو ماہ میں فیصلہ کر دیا اور نواز شریف کا اور آصف زرداری کے کیس کو چلتے ہوئے ابھی تہائی گزر گئی ہے.
آپ الیکشن کمیشن پر انگلی اٹھا رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، عمران خان تو مسلسل ظاہر ہے کہ کھل کر تنقید کرتے رہے، حملہ کرتے رہے، لیکن اسی الیکشن کمیشن کی ہی نگرانی میں ابھی پچھلے ہی ہفتے ضمنی انتخابات ہوئے اور عمران خان 6-7 میں سے 6 سیٹوں پر کامیاب ہوئے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فیئر نہیں ہے شفاف نہیں؟
میں تو ابھی بھی میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں میں ایک الیکشن تو میری سپرویژن میں لیڈ کر رہا تھا 239 کے کیمپے جس میں ہم نے 28-37 کو ملے 14,000 ہمیں ملے 51,000 ووٹ. آپ سوچ لیجیے کہ ہمارے ووٹ جو ہے 38,000 ووٹ زیادہ ہے 52,000 में भी 6-7,000 वोटों की कमी की भी है जिसे, उसमें भी धांधली करवाई है और धांधली कराई है इलेक्शन की तारीख में भी। ये बुध के दिन बताया है आखिरी तारीख क्या, क्या अब हम पोस्टपोन नहीं करें, इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे। तो ये सारी डिलेइंग टैक्टिक्स से मकसद क्या था, ये पीटीआई के लोग और वोटर जो है वो कंफ्यूज रहे कि इलेक्शन कब होगा। तो और उससे पहले प्री पोल रिगिंग भी की है, सारी वोटर लिस्ट देख लीजिए, इतना नो टर्नआउट इसलिए आ रहा है, धोनी ने सारे लुकआउट मुड किया हुआ है। कराची के अंदर इतनी लंबी लीड के बावजूद टोटल टर्नआउट जो है वोटर्स का वो 16% है।
फिरदौस नकवी साहब, कराची में धरना पीटीआई का खत्म हो गया या अभी जारी है? इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो धरना हो रहा था
अभी जारी है।
अच्छा, तो क्या मुतालबा है? मुजाहरे तो खत्म हो गए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, लेकिन आपके यहाँ कराची में धरना जारी है, तो मुतालबा क्या है?
इमरान खान साहब के बस मैसेज के बाद जो है फैसला करेगा, ठीक है ना?
नहीं, इमरान खान से
इमरान खान साहब का भी तकरीर चल रही थी, तो मैं आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ, तो उसके बाद फैसला होगा।
तो इमरान खान साहब का, मैं यहाँ स्टूडियो में हूँ, कोई खास नुक्ता जो उन्होंने अपने खिताब में अब तक कहा?
जी मैं असल में आपसे बात करने आ गया हूँ, तो मुझे मेरे ख्याल से यही कह रहे होंगे कि अभी वक्त नहीं आया, आप लोग जाइए वापस, और जब मैं एहतजाज की कॉल दूंगा उस वक्त आइए इसके लिए। तो इंशाल्लाह आज रात को ही कोर्ट से या कल ज्यादा से ज्यादा जो है इस पे रिलीफ मिल जानी चाहिए।
लॉन्ग मार्च के बारे में बनीगाला में भी इजलास हुआ, उस पर भी बात हुई, तो क्या लॉन्ग मार्च अक्टूबर के ही महीने में होगा, अभी जो चंद दिन बाकी बचे हैं अक्टूबर के?
जी मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग मार्च जो भी होगा वो अभी होगा, इसके बाद इस्लामाबाद का मौसम बहुत सर्द हो जाता है लॉन्ग मार्च के लिए।
जी बहुत शुक्रिया आपका, हमारे स्टूडियो मौजूद है राशिद साहब। जी राशिद साहब, आपने फिरदौस नकवी साहब की गुफ्तगू सुनी, इमरान साहब खिताब कर रहे हैं, जाहिर है कि हम लोग यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं तो हमें अंदाजा नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल बनीगाला में जो इजलास हुआ उसमें वाजह तौर पे कहा गया कि फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और लॉन्ग मार्च के बारे में भी जो है वो हिकमत अमली जो है तय की गई है। तो अगर लॉन्ग मार्च होता है तो आप नहीं समझते कि कशीदगी और बढ़ेगी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान?
देखिए, कशीदगी का तो आगाज हो गया ना आज के फैसले के बाद, अब देखना यह है कि पीटीआई के कारकुनान किस शिद्दत से सड़कों पर आते हैं। अगर आज का ये एहतजाज जिसके बारे में अभी मुतजाद खबरें कि शुरू में बड़ा कमज़ोर था एहतजाज, और शायद उसी बुनियाद पे इमरान खान को ख़ुद कहना पड़ा कि इस एहतजाज को ख़त्म कर दें, एक हलके का ये कहना है, और दूसरे हलके का ये कहना है कि बहरहाल उनकी अपनी हुकूमतें हैं, मसलन पंजाब के अंदर जहाँ पे रोड्स ब्लॉक थे, या मसलन खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने अपनी सहूलत के लिए, और इसी तरह कराची में अलबत्त धरना जारी है जैसे फिरदौस साहब कह रहे थे, तो थोड़ा सा एक यानी एक तासर मिल रहा है कि जो सूबे उनके अपने पास हैं वहाँ पे वो ट्रैफिक ब्लॉक और इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाह रहे, लेकिन पिंडी में फैज़ाबाद में अच्छा खासा शोर शराबा था और कराची में भी खबरें हैं, लेकिन जो पीटीआई मुखालफीन तजिया निगार हैं या रिपोर्टर्स कह लें या मीडिया है, वो इसको समझ रहा है कि नहीं, कोई इतना भरपूर एहतजाज नहीं हुआ जितना इमरान खान के मकबूलियत के इस अरूज के वजह से होना चाहिए था। बज़ाहिर किसी आम पार्टी के उनवान से तो ये बड़ा समझा जाएगा, लेकिन इमरान खान अपने मकबूलियत के इस वक्त अरूज पे हैं, और वो जैसे कहते हैं कि एक टेम्पो बना हुआ था, अवामी टेम्पो बना हुआ था, और पहले से इमरान खान बहुत ही सख्त रवैया अपनाए हुए थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या जो इलेक्शन कमिश्नर हैं राजा साहब के खिलाफ, तो इस लिहाज से वो चूँकि उसमें शिद्दत नहीं आई या उसके लिए प्लान नहीं था, इसलिए जो आइंदा वाला लॉन्ग मार्च है वो आज से वो भी मशकूक होना शुरू हो गया है कि अगर उसमें भी इसी तरह की
इसकी वजह क्या हो सकती है कि मुजाहरे में लोग कम आए, या जैसा कि आप कह रहे हैं कि आइंदा वाला लॉन्ग मार्च है वो भी कमज़ोर हो सकता है, इसकी क्या वजह?
देखिए, इसमें ये होता है कि इमरान खान अपनी शख्सी मकबूलियत की बुनियाद पर तो इस तरह की एजिटेशन कर लेते हैं, लेकिन इस लॉन्ग मार्च के लिए एक बड़े जिसे कहते हैं ना एक फ्लो की ज़रूरत होती है, और उसमें तमाम अगर पूरी पार्टी जब तक उसमें इंटर ना हो और तमाम MPA MNAs या सबका MPA या मसलन जो अहम लीडर हैं वो अगर शामिल ना हो तो ये थोड़ा सख्त हो जाता है, क्योंकि आम जो जलसा होता है वो तो चंद घंटों का होता है, लॉन्ग मार्च तो फिर कई दिनों पे मुश्तमिल है, उसके लिए प्लानिंग भी बड़ी सतह की करनी पड़ती है।
बिल्कुल खत्म हो चुका है। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہان سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سب نے پا جاؤں گا کب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سنگ سے سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب، یا نبی امی لقب، ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب، یا نبی امی لقب۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے ماں باپ کی طرف سے نماز پڑھو اور ان کی طرف سے خیرات دو، ان کی نیابت میں حج کرو اور ان کی طرف سے روزہ رکھو، بس اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا ثواب تمہارے ماں باپ کو پہنچے گا اور خود تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ خداوند عالم اس کے نیک اعمال اور نماز کے عوض اسے خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، قرآن کریم والدین کے ساتھ احسان و نیکی اور ان کے حقوق کی رعایت پر تاکید کرتے ہوئے دو آیتوں میں ماں کے مقام اور حمل کے دوران اس کی غیر عادی زحمات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور حمل کے زمانے کو بہت سخت زمانے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے مصائب برداشت کرتے ہوئے اسے حمل میں رکھا اور اس کے دودھ پینے کی مدت 2 برس ہے۔ اے انسان، تو میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن، کیونکہ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے پیدا کیا۔ ماں ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے جو اپنے بچے کی خاطر تمام تکالیف برداشت کر لیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اگر اس کے دل میں محبت نہ ہوتی تو وہ ہرگز سختیاں برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ لہذا ماں کا مقام بہت بلند ہے، جسے صرف قرآن کریم ہی میں نہیں بلکہ روایتوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ماں کے حق کے متعلق روایتوں میں بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے رسالہ حقوق میں ماں کے حق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انسان کے لیے ماں کا حق ادا کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر خداوند عالم کی توفیقات اس کے شامل حال ہو جائیں تو انسان ماں کے حق کو ادا کرنے پر قادر ہو جائے گا، کیونکہ ماں نے حمل کے دوران جو سختیاں اور مشکلات برداشت کی ہیں، اس کے علاوہ بچے کی پیدائش کے بعد جو زحمات اور فداکاریاں انجام دیتی ہیں، اس کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی نظر میں عورت کی عظمت کا راز اس کے فرض عمومیت اور مادری میں پوشیدہ ہے۔ معاشرتی اور سماجی زندگی میں ماں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور خاندانوں کی زندگی اسی جذبے عمومیت سے وابستہ ہے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے جو انسان کو اخلاق اور شرافت کا سبق سکھاتا ہے۔ جس قوم کی مائیں بلند خیال، عالی ہمت اور شائستہ و مہذب ہوں گی، اس قوم کے بچے یقیناً اچھا معاشرہ تعمیر کرنے کے قابل بن سکیں گے۔ گھر سے باہر کی زندگی میں مرد کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، لیکن گھر کے اندر کی زندگی میں عورت کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذمے نئی نسل کی پرورش ہوتی ہے اور اس نسل کی صحیح پرورش و پرداخت پر قوم کے مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کا شرف و امتیاز اس کی ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ جس قوم کی عورتیں فرائض عمومت ادا کرنے سے کترانے لگتی ہیں، اس کا معاشرتی نظام درہم برہم اور اس کا آئلی نظام انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ افراد خاندان کے درمیان رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے اور اخلاقی خوبیاں دم توڑ دیتی ہیں۔ مغربی تمدن کے اقدار عالیہ کو اس لیے زوال آ گیا ہے کہ وہاں عورت کی آزادی کے نام پر جذبہ عمومت سے بھی محروم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ علامہ اقبال کی نظر میں دنیا کی تمام سرگرمیوں کی اصل ماں کی ذات ہے۔ ماں کی ذات امین ممکنات ہوتی ہے اور دنیا کے انقلابات ماؤں کی گود میں ہی پرورش پاتے ہیں۔ اسی لیے ماں کی ہستی کسی قوم کے لیے سب سے زیادہ قیمتی متاع ہوتی ہے۔ جو قوم اپنی ماؤں کی قدر نہیں کرتی، اس کا نظام ہستی بہت جلد بکھر جاتا ہے۔ ماں کی ہستی اس قدر بلند و بالا ہے کہ قوم کا حال و مستقبل انہی کے فیض سے ترتیب پاتا ہے۔ قوم کی تقدیر بنانے میں ماں کا کردار بنیادی حیثیت کا حامل ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ فرض عمومیت کی ادائیگی میں اپنی پوری صلاحیتیں صرف کر دیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان کے صدر مقام جے پور سے خادم رضا صاحب لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں۔ کافی عرصے سے خط ارسال کرنے کی سوچ رہا تھا، لیکن آج کل کر کے عرصہ طولانی ہو گیا۔ خط بہرحال خط ہوتا ہے، جس میں ذہن بھی چلتا ہے، ہاتھ بھی، آنکھیں بھی، الفاظ نگاہوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، جیسے خیالوں کا ایک تصور ہو۔ ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام مجھ سمیت میرے تمام اہل خانہ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ بعض پروگرام تو حقیقتاً زندگیوں میں خوشگوار تبدیلیاں لا سکتے ہیں، جیسے پروگرام صبح امید۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو سلام عرض ہے۔ اور سامعین محترم، خادم رضا صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ شب جمعہ تھی، ماں قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے عبادت الہی میں ہمتن مہو تھی، اور بچہ ماں کے منہ سے نکلنے والے ہر جملے پر کان لگائے ہوئے تھا۔ کمسنی کے باوجود وہ ماں کے رکوع سجود اور قیام و قعود کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتا رہا۔ وہ کان لگائے سن رہا تھا کہ اس کی ماں تمام مسلمان مرد و عورت کے لیے دعائے خیر میں لگی ہوئی ہے۔ وہ ایک ایک کا نام لیتی ہے اور پروردگار عالم سے ان سب کی سعادت و برکت اور نیکی و بھلائی کی خواہاں ہے۔ بچہ ماں کی دعا پر کان لگائے رہا کہ وہ بارگاہ قاضی الحاجات سے اپنے لیے کیا مانگتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام رات بھر جاگتے رہے اور اپنی والدہ گرامی صدیقہ مرضیہ سلام اللہ علیہا کو غور سے دیکھتے رہے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں والدہ گرامی بارگاہ عالیہ میں اپنے لیے کیا دعا کرتی ہیں اور اپنے لیے پروردگار سے کیا خیر و برکت طلب کرتی ہیں۔ رات گزر گئی اور ان کی ماں ساری رات دیگر مسلمان مرد عورتوں کے بارے میں دعا کرتی رہیں۔ مختصر یہ کہ عبادت و دعا میں صبح ہو گئی، مگر امام حسن علیہ السلام نے اپنی والدہ کو اپنی ذات کے بارے میں دعا کرتے ہوئے نہ سنا۔ چنانچہ انہوں نے صبح ہوتے ہی اپنی والدہ کی خدمت میں دستبستہ عرض کیا، والدہ گرامی، میں رات بھر کان لگائے سنتا رہا، مگر آپ پروردگار عالم سے صرف دوسروں کے لیے دعا کرتی رہیں، آخر آپ نے اپنے پروردگار سے اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ ماں نے بچے کو پیار بھرے لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے نہایت مختصر سا جواب دیا، میرے عزیز فرزند، پہلے پڑوسی اور ہمسایہ ہیں، پھر اس کے بعد اپنے گھر والے۔ دیکھا آپ نے، پہلے دوسروں کے لیے دعا کرے پھر اپنے لیے، تو خدا اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن، اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام یادوں کے اچھروں کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ تو ہمیں آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے. پہلے سماعت فرمائیے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھرو.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 30 مہر, 25 ربیع الاول اور 22 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ربیع الاول سن 436 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ اور عالم دین علی ابن حسین بغدادی نے بغداد میں وفات پائی. علی ابن حسین بغدادی سید مرتضیٰ کے نام سے معروف تھے اور علم الہدا ان کا لقب تھا. وہ سن 355 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے. سید مرتضیٰ معقولات و منقولات اور عربی شعر و ادب میں بہت معلومات رکھتے تھے. انہوں نے 30 سال تک بغداد میں قضاوت کے فرائض انجام دیے. سید مرتضیٰ علم الہدا نے شیخ مفید, خطیب بغدادی اور اس دور کے دیگر علماء سے برسوں کسب فیض کرنے کے بعد ایک عظیم کتب خانہ قائم کیا. ان کی یادگار کتابوں کی تعداد 66 بتائی گئی ہے. بائیس اکتوبر سن 1764 عیسوی کو جنگ بکسر لڑی گئی. یہ جنگ بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم موڑ سمجھی جاتی ہے, کیونکہ اس جنگ کے بعد ہی شہنشاہ ہند کے اقتدار کا زوال شروع ہوا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار مستحکم ہوا تھا. یہ جنگ بکسر کے تاریخی میدان میں لڑی گئی جو پٹنہ سے 120 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے. جنگ میں ایک جانب ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج تھی اور دوسری جانب بنگال کے نواب میر قاسم, اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور شہنشاہ ہند شاہ عالم ثانی کی اتحادی افواج تھیں. مگر ان میں کوئی نظم و نسق اور اتحاد و اعتماد نہیں تھا, جس کے نتیجے میں انگریزوں کو کامیابی اور ہندوستان کی اتحادی افواج کو شکست ہوئی. بکسر کی کامیابی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کو آئینی حیثیت دے دی. بائیس اکتوبر سن 1956 عیسوی کو فرانس, برطانیہ اور صہیونی حکومت کے وزرائے اعظم نے فرانس میں ایک خفیہ میٹنگ کی اور مصر پر حملے کے منصوبے کے بارے میں بات چیت کی. 1956 عیسوی میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے نہر سوئس کو قومیانے کا اعلان کر دیا تھا, جس کے نتیجے میں فرانس اور برطانیہ اپنے ناجائز مفادات ختم ہوتے دیکھ کر اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. اسی طرح صہیونی حکومت نے بھی, جو اس زمانے میں مصر کو دنیا عرب میں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی, اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر پر بڑی نقصان دہ ضرب لگانا چاہی. بہرحال فرانس میں ہونے والی خفیہ میٹنگ کے ایک ہفتے کے بعد فرانس, برطانیہ اور صہیونی حکومت کی افواج نے مصر پر حملہ کر دیا, لیکن اس سے جانبہ حملے میں جارحین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. تیس مہر سن 1290 ہجری شمسی کو عظیم فقیہ آیت اللہ ملا علی زنجانی نے وفات پائی. ان کا شمار 13ویں صدی ہجری قمری کے اہم علماء و فقہا میں ہوتا ہے۔ آیت اللہ ملا علی زنجانی شیخ مرتضیٰ انصاری کے معاصرین میں سے تھے، وہ صاحب ہدایت المسترشدین شیخ محمد تقی کے شاگرد تھے، جبکہ مرزا حبیب اللہ رشتی جیسی بعض عظیم شخصیات ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ آیت اللہ ملا علی زنجانی تدریس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ضروریات بھی پوری کرتے تھے۔ تیس مہر سن 1331 ہجری شمسی کو ایران کی اس وقت کی مصدق حکومت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین فاطمی نے ایران اور برطانیہ کے سیاسی تعلقات کو توڑنے کا اعلان کیا۔ اس فیصلے سے کابینہ کی منظوری کے بعد تہران میں برطانوی سفارت خانے کے ناظم الامور کو آگاہ کیا گیا۔ ڈاکٹر حسین فاطمی نے برطانیہ کے ساتھ ایران کے تعلقات کو توڑنے کا سبب خاص طور پر تیل کی صنعت کو قومیانے کے سلسلے میں ایرانی قوم کی خواہشات سے برطانوی حکومت کی بے اعتنائی کو قرار دیا اور برطانوی حکام پر واضح کر دیا کہ وہ ایران کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کریں۔ ڈاکٹر حسین فاطمی کی جانب سے برطانیہ کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑے جانے کے اعلان سے ذرا پہلے وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق نے برطانیہ کے ساتھ ایران کے سفارتی تعلقات منقطع کیے جانے کی بابت انتباہ دیا تھا۔ بائیس اکتوبر سن 1964 عیسوی کو پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کا انتقال ہوا۔ ان کا تعلق نوابان ڈھاکہ کے خاندان سے تھا۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی اور ٹرینٹی ہال کیمبرج میں تعلیم حاصل کی اور صرف 28 سال کی عمر میں میدان سیاست میں قدم رکھا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ مشرقی پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد وہ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے۔ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کے قتل کے بعد وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، جبکہ غلام محمد نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا۔ غلام محمد کی خواجہ ناظم الدین سے نہ بن سکی اور یوں خواجہ ناظم الدین وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے باقی زندگی پس منظر میں گزار دی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین، اللهم انت الواحد بلا شریع والملک بلا تملیک لا تضاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک اسألك ان تصلي على محمد عبدك ورسوله وان توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وان تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما احييتني و توفقنی لما ینفعنی ما ابغیتنی و ان تشرح بکتابک صدری و تحط بتلاوته وزری و تمنحنی سلامت فی دینی و نفسی ولا توحش بی اهل انسی و تتم احسانك فیما بقی من عمری کما احسنت فیما مضا من یا ارحم الراحمین.